مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ اقوام متحدہ کی جانب سے 65 ملین پناہ گزینوں کو مختلف ملکوں میں بسانے سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف ممالک نے پناہ گزینوں کے لیے اضافی رقوم کا اعلان کیا، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال 110,000 پناہ گزینوں کو قبول کرے گا۔ اس سلسلے میں ہم ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے پناہ گزینوں پر علیحدہ اور مختلف موقف کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس پورے گھنٹے میں آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وفاقی وزیر اور ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک عمر گمن، جو یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی، جو برسلز یورپ میں ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پناہ گزینوں کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ صدر اوباما اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف پناہ گزینوں کو مختلف ممالک قبول کریں۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے شہناز نفیس نے۔ جی، یہ رپورٹ ابھی آتی ہے، جو ہی آتی ہے تو ہم آپ کو سنائیں گے، اور ان قریب ہمارے ساتھ ہوں گے وائس آف امریکہ کے رپورٹر جو اقوام متحدہ میں ہیں، محمد عاطف، اور وہ اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں۔ صدر اوباما نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تقریر بھی کی تھی اور اس کی جھلکیاں بھی آپ نے سنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک عہدیدار ملک ندیم عابد سے، جو نیو یارک میں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہوں گے ریپبلکن پارٹی کے ایک حامی، مسلمز فار ٹرمپ ایک تنظیم ہے، اس کو چلاتے ہیں ساجد تارر، اور یہ بات کریں گے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، صدارتی امیدوار، ان کے کس طرح کے مختلف قسم کی ایک آرا ہے کہ پناہ گزینوں کو امریکہ میں لایا جائے یا نہیں لایا جائے۔ اس سلسلے میں ہماری ساتھی شہناز نفیس نے جو رپورٹ تیار کی ہے، اچھا، اس کو ہم عنقریب آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ہم باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ برسلز میں ہیں خالد فاروقی، سینئر صحافی ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور فاروقی صاحب آپ کو خوش آمدید۔
کیا جی،
تو یہ بتائیں کہ حالانکہ دنیا کو بڑی امید تھی کہ شام میں جنگ بندی ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے جو پناہ گزین مسلسل وہاں سے نکل رہے ہیں، یورپ میں بھی جا رہے ہیں، یہاں امریکہ میں بھی آنے والے ہیں، لیکن یہ کہ جنگ بندی کی وجہ سے ان کا نکلنے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، لیکن آج بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے۔ آپ بتائیے کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں اس کی؟
آپ جنگ بندی کی نہ ہونے کی وجوہات پوچھ رہی ہیں یا جو مہاجرین ہیں ان کے وہاں سے یہاں یورپ کی طرف آنے کے متعلق؟
جی جی، دونوں، کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ جنگ بندی کا اعلان تو زور و شور سے ہوا شام کے اندر، لیکن سنا یہ گیا کہ وہاں اس کے باوجود کیجولٹیز ہوئی ہیں اور امریکہ اور روس دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔
امریکہ اور یورپی اتحادی جو ان کے ہیں، انہوں نے وہاں، وہ کہتے ہیں بائی مسٹیک، یہ سمجھ کے کہ وہ ملیٹنٹ کا کیمپ تھا، وہاں بمباری کی ہے اور جس میں یہ کہتے ہیں 18 لوگ فوجی مارے گئے, 20, اور جو روس کی اطلاعات کے مطابق ان کے دعوے کے مطابق وہاں 60 لوگ مارے گئے. یہ جو منڈے کو ریویو ہونا تھا جو جنگ بندی سے متعلق اور اس کی ایکسٹینشن سے متعلق, اس سے روس کا کہنا ہے کہ اس سے صرف جو ہے وہ 22 یا 24 گھنٹے قبل اس طرح کی بمباری کی گئی ہے جس سے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے جو اشارے امریکہ نے جو دیے, جو امریکہ کی نیت ہے وہ صاف نہیں ہے, اور یہ ارادتاً بمباری کی گئی ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے شامی فوج کو, اور اس لیے اس بات چیت کو یا اس ایکسٹینشن کو جو ہونے جا رہی تھی منڈے کو ایویلیویٹ ہونا جا رہی تھی فائر بندی, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو دونوں طاقتوں کے درمیان خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں شام کی جنگ کے سے متعلق, اور روس کا بھی خیال ہے کہ امریکہ بدستور اسی پالیسی پر قائم ہے کہ ہر صورت میں اسد حکومت کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ روس کی بات میں بھی کچھ وزن نظر آتا ہے کہ آخر جسٹ ایک روز پہلے اس طرح کی بمباری اور اس کو پھر بعد میں انعام دیا گیا, جس پر یونائٹیڈ نیشن میں جو امریکی مندوب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی گھٹیا چیپ اسکورنگ کی ہے رشیا نے, اور اس قسم کا الزام لگایا ہے, اور ہم اس کی روح اور اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کو جنگ بندی کے ہم اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ایک ان کی چل رہی ہے. لیکن جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے, مہاجرین تو بہت بڑی تعداد میں آلریڈی سیریا کی سرحدوں سے باہر ہیں اور مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں ہیں, اور ان میں سے اکثر کی کوشش ہے کہ یورپ پہنچا جائے. تو جو معاہدہ ہے ترکی اور یورپی یونین کے درمیان, اس معاہدے کے سبب ترکی نے انتہائی سخت اس معاہدے کا اطلاق کیا ہے میڈیٹرینین واٹرز میں, اور اس وجہ سے وہاں جو اب ان کی تعداد جو ہے وہ نہیں آ رہی, اور یہاں بھی یورپ میں بھی جو ہے وہ خاصی سختی ہو گئی ہے. پھر جرمنی سے جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت, اینجلا مرکل کی پارٹی جس طرح اپنا گراؤنڈ لوز کر رہی ہے مہاجرین کی حمایت کرنے کی وجہ سے, اس میں بھی مستقبل میں سی ڈی یو پارٹی کے اندر کچھ تبدیلی آنے کے امکانات موجود ہیں. تو یہ سارے ماحول کی وجہ سے بھی ترکی کا ایک تو دباؤ اور سختی, دوسری طرف یورپ میں مہاجرین کی آمد سے متعلق سختی, اور ان کے جو دگرگوں بہت زیادہ انتہائی ناموضوع حالات ہیں مہاجروں کے, اس نے بھی ایک طرح سے اس پر خاصی رکاوٹ کھڑی کی ہے مہاجروں کے یہاں آنے سے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ مہاجر یہاں نہیں آ رہے, اور وہاں جنگ کی کیا صورتحال ہے.
جی ہاں, اور ہمیں علم ہے کہ ابھی اس وقت دنیا میں 65 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. آج بھی جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا ہے, اس میں صدر اوباما نے مختلف ممالک کی جانب سے پناہ گزینوں کی امداد بڑھانے کی حمایت کی ہے. اس سلسلے میں ہم لوٹتے ہیں یہاں میریلینڈ, امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے عمر گمن نے, ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں. اور گمن صاحب, آپ کو خوش آمدید.
بڑی مہربانی, السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو سپیک.
تھینک یو. تو آج آپ کی علم ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا, صدر اوباما نے سرسری طور پہ ذکر کیا پناہ گزینوں کی تکالیف کا, لیکن ہمیں بھی علم ہے کہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, مختلف ممالک کے لیڈران اس میں شریک ہوں گے, کینیڈا, ایتھیوپیا, جرمنی, جارڈن, میکسیکو اور سویڈن. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میٹنگ میں سے کیا کچھ نکلے گا جو کہ ان پناہ گزینوں کے لیے سود مند ہوگا؟
میرا خیال ہے کہ دیکھیں, ابھی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں واضح طور کے اوپر بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ جو اس اینڈ آف ٹرم, جو پریزیڈنٹ براک اوباما کی ایک 8 سالہ ٹرم کا اینڈ ہے, اس کے اندر جو بھی ہوگا وہ اگلی ایڈمنسٹریشن کرے گی. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے اور واضح ہے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی قسم کا مہاجر چاہیے ہی نہیں امریکہ کے اندر, اور مہاجر جو ہیں ان کو اسی جگہ کے اوپر جس طرح سیریا کے اندر, ترکی کے اندر, ان جگہوں کے اوپر ان کو آباد کیا جائے. جبکہ ہماری جو پارٹی ہے ڈیموکریٹ پارٹی, اس کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو مہاجر ہیں وہ امریکہ آئیں, ان کو ہم ادھر امریکہ میں سیٹل کریں, ان کو ہم ادھر رکھیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ہم ان جگہوں پہ بھی سیٹل کریں. یہ نہیں کہ صرف امریکہ کے اندر ہی سیٹل کریں, ان کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک سیٹلمنٹ پروگرام بنے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ آج جو براک اوباما کی جو میٹنگ ہوگی ود دا ڈفرنٹ لیڈرز آف دا ورلڈ, ان کے اندر بھی یہی چیز جو سی یہ سامنے آئے گی, جس کے اندر ان کو بتایا جائے گا کہ ہماری جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک جنرل کنسنسس گین کیا جائے کہ ان کو سیٹل آپ باہر بھی کریں اور ان کو لوکلی بھی کریں. جو بالخصوص آپ کی بات ہے روس کی موقف کی اسد کے خلاف اور امریکہ کا موقف اسد کے حمایتی میں, اور جو امریکہ کا موقف ہے جو پریزیڈنٹ اسد کے خلاف, اس کے اندر جب تک کہ کوئی ملک زیادہ خاطر خواہ آربیٹریشن کا رول نہیں پلے کرے گا, تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈسکشن آگے چڑھ سکتی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے, کیونکہ اس کے ابھی نئے نئے تعلق ہیں روس کے ساتھ جو بڑے اسٹرانگ ہیں, ابھی حال ہی کے اندر ڈیفینس منسٹر رشیا کے آئے ہوئے تھے پاکستان, پاکستان کی اعلی فوجی قیادت جو ہے وہ گئی تھی روس ابھی پچھلے دنوں, تو ان کا ایک بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اور سعودی عربیہ نے سیریا کے خلاف اور یمن کے خلاف پاکستان فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی نہیں ان کو انہوں نے دیا. تو پاکستان کا جو رول ہے وہ اس وقت ایک بائی اسٹینڈر کا رول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں اور روس کے ساتھ بھی اتنی اب اچھے ہو گئے ہیں, سو پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ بڑا ایک کی رول پلے کر سکتا ہے اس وقت.
اچھا بہت دلچسپ.
جی تو یہ پاکستان کی لیڈرشپ جو سی ہے, یہ ابھی یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں آئی ہے, پتہ نہیں ان کا کیا موقف ہے, لیکن اگر میاں صاحب یہ کوشش کریں تو آئی تھنک دس کوڈ بی اے ویری ویری گڈ سچویشن, کیونکہ پاکستان بشار الاسد کو بھی لا سکتے ہیں ٹیبل پہ, روس کو بھی لا سکتے ہیں, امریکہ کو بھی لا سکتے ہیں, تو پاکستان ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہے.
اچھا آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے کچھ کالرز ہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موقع پہ, ان کو بھی ہم موقع دینا چاہتے ہیں. کوٹ اڈو چلتے ہیں جہاں سے رانا دلشاد کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا نفیسہ حود بھائی صاحبہ, آپ کا پروگرام چاہے راؤنڈ ٹیبل ہو چاہے جہاں رنگ ہو, یہ کچھ عرصہ نہ آئے تو ہم بہت مس کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ یہ پوری دنیا مل کے ان کو پناہ دینے کے بجائے پناہ گزینوں کو ان کے ملک میں جو وہ ہو رہا ہے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے توجہ اٹھائیں. اور دوسرا جو یہ شام میں بشار الاسد کا نام ہے, بشار الاسد کو ہٹائیں ایک طرف, کتنے لاکھ آدمی مروا دیے اس بندے نے, تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار کریں جو ہے یہ جو ہے.
جی آپ جانتے ہیں بہت پیچیدہ معاملہ ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی مرید خان. اچھا اور ایک اور کالر ہیں فدا محمد جنہوں نے ابٹ آباد سے کال کیا ہے. جی 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 مرید خان کہیے.
ہیلو
جی
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
دعوت کیا عرض کر رہا ہوں جناب, یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ تو صرف طاقتور ملکوں کی لونڈی ہے. روس کی وجہ سے افغانستان کے 30 لاکھ مہاجرین ابھی تک 40 سال سے پاکستان میں پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی ان کا پوچھنے واپسی کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہے. اور
آپ نے اہم بات کی, افغان پناہ گزینوں کی بھی ہم بات کریں گے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے ابٹ آباد سے فدا محمد نے.
ان کو بے گھر کیا.
جی السلام علیکم میڈم.
السلام
علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. میں فدا محمد ابٹ آباد سے بول رہا ہوں. یہ پناہ گزینوں والا مسئلہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں, پیچیدہ ہے. میرا تو ویسے جو ایفیلیشن ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ تھی, لیکن ریپبلکن پارٹی کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سٹارٹ میں لگتا تھا کہ بڑی وہ الفاظ مسلمانوں کے حوالے سے اچھے یوز نہیں ہوئے, لیکن بعض باتیں اس کی ٹھیک نہیں. اب آستے آستے پتہ لگ رہا ہے. جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں امپورٹینٹ بات جو یہاں پہ آپ کے پاس لوگ آئے ہوئے ہیں مہمان حضرات, کہ یہ جو پناہ گزین ہے, یہ ہمارے یہاں سویلائزیشن کا اتنا بڑا گیپ ہے, اتنا بڑا خلیج ہے. اگر یہ پناہ گزین یورپ میں, اسکینڈیون یورپ میں, اوسلو اسٹاک ہوم میں گئے, یورپ میں گئے, امریکہ میں گئے, تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے. کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ ورلڈ کے اندر اور مسائل بڑھنے کے بجائے ان ملکوں میں ان لوگوں کو بھیج دیا جائے جہاں پہ ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے. میڈم, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ضروری بات ہے. ان کے ضرور کسی نہ کسی پارٹی کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی.
اچھا جی, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی, ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں, لیکن ہم اپنے مہمانوں کو بھی موقع دیں گے. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے 65 ملین پناہ گزینوں کو مختلف ملکوں میں بسانے کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں جو برسلز میں ہیں, اور یہاں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک عمر گمن ہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو, تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, ہم لوٹتے ہیں خالد فاروقی کی طرف. فاروقی صاحب, آپ نے سنا عمر گمن صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بھی ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے شام میں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
پاکستان کا اس طریقے سے کلاؤٹ, یہ کلاؤٹ نہیں ہے, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے تعلقات میں بہت زیادہ بہتری پیدا کی ہے روس کے ساتھ, اور ایک متوازن تعلقات کی طرف, مشرق کی طرف خاص طور پہ, جو وہ اپنی نواز شریف ایڈمنسٹریشن کی مشرقی پالیسی کہتے ہیں, اس کے تحت انہوں نے مشرقی یورپ اور روس سے تعلقات پہ خاص توجہ دی ہے. لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی پیچیدہ اس لیے ہے کہ شام بالخصوص جس طرح کی صورتحال شام کی رہی ہے, اس میں پاکستان پہ اس طرح کا اعتماد نہیں کیا جاتا جہاں تک, اور روس کے جو دوسرے اتحادی ہیں ان کا بھی پاکستان پہ اس طرح کا نہیں ہے اعتبار. جو پہلے پاکستان اس قسم کی ثالثی کا کردار امریکہ اور چین کے درمیان کر چکا ہے, اور خاص طور پہ نکسن کے زمانے میں پاکستان نے چین اور امریکہ کو قریب لانے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے, لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روس کے پاکستان سے تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر روس مکمل طور پر پاکستانیوں کو یہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اجازت دے, اور نہ ہی پاکستان کا جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے اور بین الاقوامی تعلقات میں پاکستان کی جس طرح کی پوزیشن ہے. پاکستان تو ایک اچھا خاصا آئسولیٹڈ سا ملک ہے اس وقت, اور خاصی تنہائی کا شکار ہے, گو کہ پاکستانی سفارتکار اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستان کے خاص طور پہ جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں طارق فاطمی, ان سے میری پچھلے ہفتے یہاں برسلز میں بات ہوئی, تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس منظرنامے کو دیکھیں بین الاقوامی سطح پر, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کوئی ثالثی کا کردار شام میں ادا کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہیں اپنے تعلقات کے حوالے سے. فوجی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان روس کو یہ امید ہے کہ پاکستان ان سے کچھ اسلحہ بھی خریدے گا, اور فوجی تعلقات میں بہتری نسبتاً آئی ہے, لیکن اس قسم کی صورتحال کے جانے کے لیے ابھی ہمیں وقت چاہیے جہاں پاکستان شام کی جنگ میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکے, کیونکہ سعودی عرب کا پاکستان ایک انتہائی مضبوط اتحادی ہے, اور سعودی عرب کا بالکل, سعودی عرب جو ہے وہ ایک طرح سے وہاں پارٹی دو کانفلکٹ بنا ہوا ہے اور بہت متنازع ہے. ان کا بالکل کلیئر ایجنڈا ہے اسد کو ریموو کرنے کا, جو کہ متضاد ہے روس کے ایجنڈے سے. تو پاکستان کو مڈل ایسٹ کی, خاص طور پہ شام کے حوالے سے, پاکستان کو سعودی عرب کے ہی تناظر میں دیکھا جاتا ہے.
بہت دلچسپ, ہم ضرور موقع دیں گے عمر گمن صاحب کو. لیکن یہ بتائیے خالد فاروقی کہ یورپین یونین کا بڑا کردار رہا ہے اس پورے پناہ گزینوں کے معاملے پر, اور آپ کے علم میں ہے کہ ترکی کے ساتھ ان کا معاہدہ رہا ہے کہ پناہ گزینوں کو وہ اپنے پاس رکھیں, اس سلسلے میں کیا مزید پیش رفت ہوئی ہے؟
یورپی یونین کی ظاہر ہے یہی خواہش ہے ہر صورت میں کہ ترکی نے جو معاہدہ کیا ہے اس کا اطلاق پوری طریقے سے کرے, اور یورپی یونین کچھ اعتراضات کے باوجود خاصا اطمینان کا اظہار کر رہا ہے ترکی سے معاہدے کے سلسلے میں, کیونکہ بہت بڑا جو انفلکس تھا, ایکسیڈس تھا, وہ وہاں سے وہ رکا ہے, اور اس سمر میں خاص طور پر جو کی جا رہی تھی توقع کہ مہاجرین خاص طور پر جولائی سے لے کر اکتوبر کے درمیان, اب ستمبر بھی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, ہم نے وہ صورتحال نہیں دیکھی مہاجرین کی میڈیٹیرین کو کراس کرنے کی اور گریس آنے کی جو 2015 میں تھی. تو اس سے خاصا مطمئن ہے یورپی یونین, اور لیکن یورپی یونین کے انڈر نیت تعلقات میں خاصا تناؤ آ گیا ہے ترکی سے 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد. ترکی اور خاص طور پہ جو تناؤ ناٹو اور ترکی کے درمیان چل رہا ہے, ترکی کے جو مراسم جس طریقے سے روس سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, روس سے یورپی یونین امریکہ کے خاصے تضاد چل رہے ہیں مشرقی یوکرین کے حوالے سے اور کرائمیا کے حوالے سے. تو لیکن ایک جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے اس میں یورپی یونین نے اچھا خاصا اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ترکی نے جو جن ذمہ داریوں کی کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پوری طریقے سے نبھائی ہیں, اور یہاں گائے بگائے یورپین لیڈرز یہاں کمیشن میں بھی, کونسل میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں ترکی کی ریفیوجی پالیسی کے حوالے سے. لیکن خود ایک بہت بڑا جو تبدیلی یورپ میں آ گئی ہے وہ ہے جو یہاں کی دائیں بازو کی جو سیاسی قوتیں ہیں, انہوں نے جو مہاجرین کا مسئلہ ہے اس سے بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل گین کیا ہے, جس میں جرمنی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکل خاص طور پہ جو کہ بہت زیادہ بلند اور قوی آواز رہی ہیں مہاجروں کی حمایت میں, ان کی پارٹی نے تقریباً تمام الیکشن لوز کیے ہیں. ایون برلن میں صورتحال ان کی پارٹی کی جو ہے, وہاں پر بھی انتہائی دائیں بازو کی جو جماعت ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہے, یہ خاصا لامحہ فکریہ ہے. ہالینڈ میں بھی جو ہے وہ دائیں بازو میں شدید قسم کا اضافہ ہوا ہے, آسٹریا میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے. تو اس لیے یہ ایک لامحہ فکریہ ہے کہ یہاں دائیں بازو اس پر جو ریفیوجیز کے ایکسپنس پہ یہاں جو سیاست کر رہا ہے اس کو یورپین عوام میں خاصی پذیرائی مل رہی ہے.
جی بالکل, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو دائیں بازو کی سیاست کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی صدر اوباما کو بہت ہی آہستہ سے چلنا پڑ رہا ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑ رہی ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ محمد عاطف نیو یارک میں ہیں, وہ جو ہی وہاں سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ تازہ صورتحال کیا تھی. لیکن کیونکہ اور بھی لوگ اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں, اس کے بعد گمن صاحب کو موقع دیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے کولو سے ثناء اللہ مری نے. جی جناب ثناء اللہ مری
بول رہا ہوں میڈم.
کون بول, جی کون بول رہے؟
ہیلو,
جی جی
ثناء اللہ مری بول رہا ہوں میڈم.
اچھا جی کہیے کہیے
میڈم. آپ مجھے سن رہی ہیں؟ آپ
بالکل سن رہے ہیں بالکل.
میڈم اقوام متحدہ جب سے قائم ہوئی ہے اس نے مجھے آپ سے کے مہمانان گرامی سے یہ سوال کرنا ہے کہ اقوام متحدہ نے کون سا مسلمانوں کا یا عالمی سطح پر کوئی ایسا مسئلہ حل کیا ہے کہ جس کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ واقعی اقوام متحدہ کا وجود جو ہے دنیا میں امن و صلح کا ہے؟
اچھا, اچھی بات کی آپ نے. ہمیں کال کیا ہے محمد اسحاق نے جھنگ سے. اچھا اچھا, وہ ڈراپ ہو گئے. محمد اقبال نے کال کیا ہے جی ڈنگا سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. گلگت سے ہیں. اچھا,
میں اقبال بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان ضلع نگر سے.
جی جی جی.
تو شام میں جو بد امنی پھیلی ہے, بلکہ پوری دنیا میں جو بد امنی بے سکونی پھیلی ہے, اس کا اصل ذمہ دار سعودی عرب اور امریکہ ہے. جس کی وجہ امریکہ کی ایک طرف سے تو اس کا اسلحہ بکتا ہے, اس کی نمازداری برقرار رہتی ہے, دوسری طرف یہ جو سعودی عرب ہے اس کے آقا واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو
شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی اور سمجھ بھی لی اور اس کا جواب بھی ہم لیں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کوہاٹ سے کال کیا ہے کامیاب بنگش نے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کامیاب بنگش کوہاٹ سے بول رہا ہوں. اقوام متحدہ کا کردار مکمل طور پر اس ٹائم میں نفی ہے, کیونکہ اس کا سپر طاقت اور جو بڑے ملک ہیں ان پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور دنیا کو امن دیتا. شکریہ جناب.
ہم عمر گمن صاحب کو سننا چاہیں گے. گمن صاحب, آپ نے بہت ساری تنقید بھی سنی اور آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کافی حد تک اقوام متحدہ کو کنٹرول بھی کرتا ہے, بلکہ زیادہ تر رقوم جو ہے وہ یہاں سے آتی ہے. آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کی کیا کامیابیاں رہی ہیں اور خاص طور پہ موجودہ جو صورتحال ہے دنیا کی, اس میں یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
دیکھیں جی, اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک فورم ہے. اس فورم کے اوپر مختلف ممالک کے سربراہوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جاتا ہے, لیکن اگر اس ڈائیلاگ کے اندر کامیابی نہیں ہوتی, اس کو آپ اقوام متحدہ کی فیلئر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں باقی ممالک جو ان سے ہیں, جب تک وہ نہیں مانیں گے تب تک کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے امریکہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول اور جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ ویزا وی ہندوستان کے وجہ سے وہ بڑی آئسولیٹڈ ہے. لیکن آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے امریکہ کے اندر واضح طور کے اوپر یہ بات کی تنقید کی ہے کہ بلوچستان ایک آزاد ملک نہیں بن سکتا, اور وہ ہندوستان کی اس سازش کے اندر بالکل کسی طرح سے اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. سو اس کے ساتھ آپ کو امریکہ کی اور پاکستان کی انٹرنل ریلیشن شپس کا واضح پتہ لگتا ہے. اسی طرح سے جو روس اور پاکستان ہے اور سیریا اور پاکستان ہے, میں فاروقی صاحب کی بات میں نے سمجھی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اوپر سعودی عربیہ کا بڑا پریشر تھا کہ وہ سیریا پہ اٹیک کریں, یمن پہ اٹیک کریں, اپنے بندے اور اپنی فوج بھیجیں, لیکن انہوں نے نہیں بھیجی, جس کا وجہ سے آج پاکستان غیر متنازع جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ آج واحد مسلم ملک ہے جو کہ کسی صورت کے اندر کسی طرح سے وہ چاہ ہی نہیں رہا. وہ پاکستان جو ہے وہ آج روس کی طرف بھی جا سکتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ اس کا ایک تعلق ایسا ہے. وہ آج امریکہ کی طرف بھی آ سکتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ایسا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سیریا جو ہے وہ چاہے بشار الاسد صدر ہوئے, لیکن ان کی جو اس وقت اقتدار ہے وہ ایک کوشچنیبل اقتدار ہے. سو وہ اگر اپنے ملک کی سالمیت کے پیچھے اس کو کنٹرول نہیں کر سک رہے, تو اس کے اندر ان کو بھی پاکستان جیسے ملک کے ساتھ تعلق اپنا جو ان سے اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنے مسلمان برادری کی وجہ سے کہ وہ اس سارے پیچیدہ مسئلے کو حل کریں. ہاں,
جہاں تک بات آپ کے کچھ کالرز نے کی کہ یہ جو ممالک ہیں ان کے اندر اسپیشلی ویسٹ کے اندر یہ جو سیرین ریفیوجی ہیں ان کو آپ مائگریٹ کرا رہے ہیں, یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی. اس میں ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے, لیکن مطلب اسیمولیشن نہیں ہو سکتی اتنی جلدی, اور اس کے بالکل مسائل بڑھیں گے بھی. اسی لیے ویٹنگ پروسیس بھی بڑھا دیا گیا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالات کرنے کے بعد بلایا جا رہا ہے. ادھر میریلینڈ میں بہت ساری دنیا آئی ہے سیریا سے, لیکن بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کو جب تک آپ اس معاشرے کے اندر واپس سیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اس معاشرے سے ہیں, وہ اس جگہ سے ہیں, اور دیکھیں پاکستان افغانستان کے کتنے ملینز آف ریفیوجیز جو ہوتے ہیں وہ آج بھی پاکستان کی اکانومی میں ڈرین ہے. تو وہ بات جو ہوتی ہے وہ بالکل ان کی ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ صرف ڈپلومسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک طرف آپ کے روس ہے جو جنگ لڑنا چاہ رہا ہے, ایک طرف آپ کے امریکہ ہے جو جنگ لڑنا چاہ رہا ہے. اس میں پاکستان اور چین دونوں بہت ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں میری نظر میں.
اچھا, اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دو مہمانوں کا. ہمارے ساتھ ہے سابق وفاقی وزیر اور ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک عمر گمن جو میریلینڈ امریکہ میں ہیں, اور ان کے ساتھ ہے برسلز سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
السلام علیکم.
اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے اس موضوع پر کہ اقوام متحدہ کی جانب سے 65 ملین پناہ گزینوں کو مختلف ملکوں میں بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس چل رہا ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت وی او اے کے نمائندہ محمد عاطف ہیں جو نیو یارک سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. محمد عاطف, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم نے سنا تھا کہ کوئی ریفیوجی سمٹ ہونے جا رہا تھا اقوام متحدہ میں, کیا یہ ہو گیا ہے, اور اگر نہیں ہوا ہے تو کیا توقعات ہیں اس سے؟
جی, یہ سمٹ تو 2 دن پہلے سے شروع ہو گئی تھی, اور یہ سمٹ جاری رہی. آج جو کہ جنرل ڈبیٹ کا آغاز ہو گیا ہے, اس لیے سمٹ گزشتہ روز کنکلوڈ ہو گئی تھی, لیکن آج ایک اور کانفرنس ہے ریفیوجیز پر جس میں پریزیڈنٹ اوباما بھی شرکت کریں گے. آج سپہر ہی یہ کانفرنس ہونی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس مرتبہ چونکہ سیشن کے شروع ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی ریفیوجی کانفرنس چل رہی تھی, تو زیادہ فوکس اس مرتبہ کے سیشن کا ریفیوجی کرائسس پر ہے.
جی, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ کینیڈا, ایتھیوپیا, جرمنی, جارڈن, میکسیکو, سویڈن, ان تمام ممالک کے ساتھ अमेरिका कोशिश करेगा कि ये ममालिक अपना बढ़ चढ़ के किरदार अदा करें, वो क्या किरदार जो है उस किस चीज़ की तवक्को की जा रही है इन मुल्कों से?
जी पहले तो ज़ाहरी बात है, चूँकि इन ममालिक की पॉलिसीज इमिग्रेंट्स के लिए, रेफ्यूजीज के लिए नरम है, ख़ासतौर पर कैनेडा एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया से ही इमिग्रेंट्स को, रेफ्यूजीज को वेलकम करता है, और ऐसे दूसरे ममालिक जो कि रेफ्यूजीज को और इमिग्रेंट्स को अपने मुल्कों में आने देते हैं, सेटल होने देते हैं, उनसे ये तवक्को की जा रही है कि वो अपनी पॉलिसीज को नरम करें। और चूँकि ये क्राइसिस बहुत बड़ा है, ख़ासतौर पर सीरिया का क्राइसिस बहुत ही बड़ा है, तो कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि यूरोप में खासी नाकामी हुई है उस ग्लोबल एफर्ट को जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही थी कि इन इमिग्रेंट्स को जो कि जंग ज़दा इलाकों से भागकर यूरोप में पनाह लेने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि उस सिलसिले में खासी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना है, इसलिए अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने दोस्त ममालिक से ये दरख्वास्त करे, ये कोशिश करे उनके साथ, सफारती कोशिश करे कि वो रेफ्यूजीज को अपने मुल्कों में आने दें।
ये बताइए मोहम्मद आतिफ, आप न्यूयॉर्क में हैं, अक्वामे मुत्तहदा का वहाँ इजलास चल रहा है और गुज़श्ता रोज़ वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं, एक अफ़गान निजात शख्स अहमद ख़ान रहामी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वहाँ बम धमाके करने की कोशिश की, इसकी वजह से आपने सिक्योरिटी में किस हद तक इजाफा देखा न्यूयॉर्क के अंदर?
जी बहुत ज़्यादा इजाफा है, और न सिर्फ न्यूयॉर्क में बल्कि न्यूयॉर्क आने वाली फ़्लाइट्स के ऊपर भी बहुत ख़ास निगरानी की जा रही थी। मुझे खुद वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आते हुए डीसी में इसका अंदाज़ा हुआ, क्योंकि मैं वाशिंगटन से फ्लाई कर रहा था न्यूयॉर्क के लिए, तो उस फ्लाइट से पहले मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सिक्योरिटी टाइट की गई है एयरपोर्ट्स के पैसेंजर्स के ऊपर भी। और फिर जब मैं यहाँ न्यूयॉर्क पहुँचा तो मैंने उसको बताते खुद नोटिस इस तरह से भी किया कि नॉर्मली एयरपोर्ट पे उतरने के बाद तकरीबन 45 से 50 मिनट का फासला होता है मैनहट्टन पहुंचने के लिए, लेकिन कल मुझे ये फासला तय करने में 2.5 घंटे लगे। तो यकीनन बहुत सी स्ट्रीट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है, बहुत से एवेन्यूज, आमतौर पर जब अक़वामे मुत्तहदा का इजलास होता है तो फर्स्ट एवेन्यू और सेकेंड एवेन्यू को ब्लॉक कर दिया जाता है हर किस्म के ट्रैफिक के लिए, और इसके साथ साथ 40th स्ट्रीट से लेके 49th स्ट्रीट तक का ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता है। वहाँ सिर्फ उन गाड़ियों को आने की इजाज़त होती है जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं या सरबराहान मुमलकत और वफूद को लेकर आ रही होती हैं, लेकिन इस मरतबा 5th एवेन्यू के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए तो सब कुछ ही बंद कर दिया गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को जाने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन वो भी तमाम गलियों से या तमाम एवेन्यू से जाने की इजाज़त नहीं है, चंद मखसूस रास्ते हैं जहाँ से ट्रैफिक को एंटर होने दिया जा रहा है।
जी जी, आपके इल्म में है कि अमरीकी मीडिया में किस हद तक इसके बारे में, इस वाक़े के बारे में बात की जा रही है? मेरा ख्याल है कि लोग खासे डरे हुए हैं। आगे चलकर हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार हैं वो क्या मौक़िफ रखते हैं इस वाक़े पर, लेकिन क्योंकि हमें कॉल्स भी आ रही हैं बहुत मुख्तसर, उनको सुनते हैं। लियाकतुल मुल्क दीर से कुछ कहना चाहते हैं इस मौजू पर।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
सर मैं अक़वामे मुत्तहिदा का इस वक्त जो किरदार है या जो हैसियत है वो एक सवालिया निशान है पूरी आलमी इंसानियत के लिए। जब दोनों जंग अजीम में इंसान तबाह हो रहे थे और हर जगह दफनाने को भी कोई नहीं मिल रहा था, तो सारे इंसानों ने सर जोड़ कर ये फैसला किया कि आओ एक ऐसा इदारा बनाए कि आइंदा के लिए ये बदअमनी ख़त्म हो जाए और छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, आलमी अदालती इंसाफ हो, मुख्तलिफ शोबे बने। महाजरीन को बसाने की बात आपने की है, अक़वामे मुत्तहिदा का सिर्फ ये काम रह गया है कि वो अक़वामे महाजरीन को बसाएं। अक़वामे मुत्तहिदा का काम ये था कि महाजरीन ना बने, जंग ख़त्म हो, अमन आए, इंसाफ हो, अदल हो, इंसानी बुनियादी हकूक के लिए मुख्तलिफ तंजीली शोबे बनाए गए।
जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा इशारा दिया लियाकतुल मुल्क, क्योंकि यही सवाल मैं करना चाहूंगी। जी जी, आपने बड़ी अहम बात की, और बल्कि मोहम्मद आतिफ जाने से पहले अगर आप इस पर तबसरा करें कि हम भी जानते हैं कि शाम और इराक जो है वो मसाइल की जड़ है, ज़्यादातर जो रेफ्यूजीज हैं वो वहीं से निकले हैं, क्या जंग बंदी के बारे में डिस्कशन हुआ है इस इजलास के दौरान?
जी, जंग बंदी का जहां तक मामला है वो तो आज जब सेशन शुरू हुआ है तो उसमें जिन जिन मुमालिक के एजेंडे पर उस खत्ते में जंग बंदी सरे फहरिस्त है वो उनकी बात करेंगे। अक्वाम मुत्तहिदा डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट को बंद कराने में उतनी मौसर साबित नहीं हो सकी क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सी पार्टीज हैं। अगर तो दो मुमालिक के दरमियान तनाज़ा होता तो शायद अक्वाम मुत्तहिदा के लिए आसान होता। हमारे कॉलर ने जो बात की है वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है कि अक्वाम मुत्तहिदा का तो काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है कि वो ऐसी नौबत ही ना आने दे। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता कई बरसों में अक्वाम मुत्तहिदा का वो किरदार नहीं रहा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने से पहले रोकने के लिए, या अक्वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा। बाज ममालिक इतने पावरफुल हैं कि वो अक्वाम मुत्तहिदा की बात भी नहीं मानते, बाज ममालिक इतने अलहदा हो चुके हैं बाकी दुनिया से कि वो इस बात की फिक्र ही नहीं करते कि अगर वो अक्वाम मुत्तहिदा और बाकी दुनिया के साथ मिलकर ना चले तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज वो बर्दाश्त करने के लिए समझते हैं कि तैयार है। जैसे हमने देखा है सीरिया की एग्जाम्पल में भी बहुत सी पाबंदियां बशार अल असद की रिशीम पर लगाई गई लेकिन वो टस से मस ना हुए, बल्कि रूस बीच में आया और चाइना बीच में आया जिसकी वजह से सीरिया को थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया गया। और अब हमने ये देखा है कि रूस भी उस जंग का बराह रास्त हिस्सा बन चुका है, बल्कि रूस रेबल्स पे अटैक कर रहा है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी सदर असद पे अटैक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। चूंकि ये मुल्क जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये इंफरादी तौर पर इतने मजबूत हैं कि यही अक्वाम मुत्तहिदा की पॉलिसियों के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस अदा करते हैं। और अक्वाम मुत्तहिदा जाहिरी बात है एक इंडिपेंडेंट इदारा तो है लेकिन उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही है वो मजबूत ममालिक की ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है वीक ममालिक के मुकाबले में। तो ये एक बड़ा वो जिसको कहते हैं ना एक बहुत बड़ा पजल है जिसको हल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत इस अम्र की है कि उस खत्ते के अंदर जितने ममालिक इन्वॉल्व्ड हैं वो सारे ममालिक मिलकर ये रियलाइज करें कि हर कोई अपना अपना सलूशन उसमें से नहीं निकाल सकता। दे हैव टू कम अप एंड दे हैव टू सिट टुगेदर ऑन अ टेबल टू नेगोशिएट। जब तक ये नौबत नहीं आती नेगोशिएट करने की और एक किसी बात पर इत्तफाक नहीं होता तब तक ये जंगें बंद नहीं हो सकती।
जी बहुत शुक्रिया। ये थे VOA के नुमाइंदा मोहम्मद आतिफ जो इस वक्त न्यूयॉर्क से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज।
थैंक यू।
इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों खुसूसी फीचर्स टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से 65 मिलियन पनागुज़ीनों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाने के बारे में। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है रिपब्लिकन पार्टी के मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के एक ओहदेदार साजिद तारर ने, उनको भी हम सुनेंगे क्योंकि जैसे कि आपके इल्म में है कि एक वाकया हो गया पिछले दिनों न्यूयॉर्क में जिसमें एक अफगान निजात शख्स अहमद खान रहामी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दहशतगर्दी की और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बातें की उन्होंने उस हवाले से हम ख़ास तौर पे चाहेंगे कि साजिद तारर को सुने। लेकिन क्योंकि ये पनागुज़ीनों का मामला जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं लिहाजा हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं सिलसिले में। पेश कर रही हैं शहनाज नफीस। अच्छा ये शायद हमारे कभी कभी हमारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं लिहाजा हम चलते हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के एक ओहदेदार साजिद तारर की तरफ। और तारर साहब आपको खुश आमदेद
शो में मुझे कॉल की, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी।
वालेकुम सलाम। ये बताइए कि अहमद खान रहामी का ये जो वाकया हुआ है इसके बाद आपके जो कैंडिडेट हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं आपके ख्याल में ख़ास तौर पे उनका ये कहना है कि मुसलमानों की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, इससे आपको क्या नज़र आता है? क्या मुसलमान इस तरह की बातों से दूर नहीं हट रहे?
दो चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों को भी और सबको खासकर आपके लिसनर्स को भी। دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اورلینڈو میں جو ہوا تھا وہ بھی افغان ریفیوجیز کے بچے تھے, وہ یہیں پیدا ہوئے تھے, یہ بھی افغان ریفیوجی تھے. صومالیہ میں ہوا ہے, وہ بھی ریفیوجی ہیں صومالیہ سے, اس کے پہلے وہ کیلیفورنیا میں انسیڈنٹ ہوا ہے. اب مجھے دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دو چیزیں, ان کا پروفائلنگ ہوگی اور انہوں نے ساتھ ایک کوشچن بھی کیا, اس کے علاوہ اور کیا چوائس ہے؟ میرے خیال میں بھی اور کوئی دوسرا چوائس اگر آپ کے پاس یا کسی کے پاس ہو تو وہ بھی سننا چاہیے. ہاں, اب اس میں یہ بتاؤں آپ کو کہ پروفائلنگ کی بات, آج پروفائلنگ تو آج بھی ہو رہی ہے, ہر ہائی وے کے اوپر سائن لگا ہوا ہے سی سم تھنگ سے سم تھنگ. وہ کس کے بارے میں لگا ہے؟ وہ میرے لیے میرے بارے میں لگا ہے, آپ کے بارے میں لگا ہے. وہ کسی بلانڈ کو اور کسی بلو آئیز والے بندے کے لیے نہیں لگا, وہ اسی لیے لگا سی سم تھنگ سے سم تھنگ, اٹ مینس دا پروفائلنگ از آلریڈی گوئنگ آن سنس ایئرز. وہ کھل کے سامنے دیکھیں, جس طرح پولیٹیکل کریکٹنیس ہے, جس طرح ہمارا لیفٹ والی سائڈ ہے, ڈیموکریٹ پارٹی ہے, وہ پالیسی بناتے کچھ اور انفورس کچھ کرتے ہیں. امیگریشن بھی پہلے میں خود وکٹمائز ہو چکا ہوں ریشل پروفائلنگ کا ملین ٹائم, ایئرپورٹس پہ کئی دفعہ جا چکا ہوں, اور میرے کیونکہ آئی ہیو بین گون ٹو سعودی عربیہ فار مائی عمرہ, اور مجھے ہمیشہ لائنوں سے نکال کے دوسری سائڈ پہ لے کے جایا جاتا ہے. تو وہ ریشل پروفائلنگ تو پہلے ہی ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, انہوں نے کہا اس کو اور کرنا چاہیے, لیکن اس کے بغیر کوئی حل بھی تو نہیں ہے.
لیکن یہ بتائیں, آپ کے بھی علم میں ہیں کہ بہت سارے جو ہیں مسلمان ایسے ہیں جو کہ اس وقت امریکی سرکار کی حمایت کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ بھی ان میں سے ایک ہیں, اگر مسجدوں میں جا کر ان لوگوں کو اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جیسے کہ وہ قصوروار ہیں, یا ظاہر کیا جائے کہ وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں, تو ایسے میں تو وہ آپ لوگوں سے دور ہو جائیں گے, سرکار سے دور ہو جائیں گے.
چھوٹی سیل کرنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی. سعودی عربیہ ہمارے لیے, دیکھیں ہر بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے, آپ کو پتا ہے ہر فرائیڈے کو گورنمنٹ کی طرف سے خطبہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے امام کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ, اس کو کبھی کریٹیسائز نہیں کیا جاتا. یہاں پہ اگر مسجدوں میں جا کے جو ہمارے مولوی صاحب ہیں, جو کچھ ان کو دیکھا جائے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, تو اس پہ اعتراض ہے ہر بندے کو. دیکھیں یہ اس کو کہا جاتا ہے دوسری لفظوں میں پولیٹیکل کلیکٹنیس, یا ہر چیز کو تنقید برائے تنقید کرنا. میرا یہ اوپن کوسچن ہے, میں یہ بات نہیں کر, کیا سولوشن ہے اس کا؟ سولوشن بھی ہوتا ہے, دیکھیں آپ کے سر میں درد ہے, اس کی دعا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ جو ایڈمنسٹریشن آج چلا رہی ہے 8 سال سے, یہ ریڈیکل اسلام کو ایز اے تھریٹ لے ہی نہیں رہے. یہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو جے وی ٹیم تھی, یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے. آج بھی اچھا ریفیوجیز لے کے آ رہے ہیں سیریا سے انلمیٹڈ, جو ہلری کلنٹن ہے شی از ان فیور آف ڈبلنگ ٹرپلنگ ریفیوجیز سیرین. تو یہ پچھلے 3-4 انسیڈنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, صومالیہ منیسوٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو صومالین ریفیوجیز ہیں.
جی
یہ بندہ بھی افغانی ریفیوجی ہے. دوسرا اچھا چوتھی بات, ہم لوگ یہاں پہ پرماننٹ آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے. تنقید برائے تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, سولوشن اس کے بارے میں سوچے. میں ہمیشہ 2-3 دفعہ نیشنل نیوز پہ گیا ہوں, کئی دفعہ میں نے ہمیشہ ریکویسٹ کی ہے, ہماری مورل آبلیگیشن ہے, امریکہ ہمیں ریفیوج پرووائڈ کرتا ہے, امریکنز ہمیں اوپن آرمز کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں, ہم سیفسٹ امریکہ از آر انٹرسٹ ایز ویل. یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے, ہمیں اس ملک سے لائل ہونا چاہیے, اس کی سیفٹی کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے. تو اور کوئی یا تو کوئی سولوشن ہے تو یہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن اس کو انفورس کیوں نہیں کرتی؟
اچھا, یقیناً ہم ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک عہدیدار کو لائیں گے, لیکن کیونکہ لوگوں نے بھی کال کیا ہے پاکستان سے تو باری باری ان کو بھی سنتے ہیں. راج محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں کوہاٹ سے. راج محمد کوہاٹ سے, جی راج محمد کوہاٹ سے کالر ہیں.
جی
کہیے. جی کہیے راج محمد. جی کہیے.
اچھا تو بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے یونائٹیڈ نیشنز میں, اوباما صاحب تو بہت اچھا کر رہے ہیں, جو مہاجرینوں کو ہر ایک ملک میں تقسیم کر رہے ہیں, اور باقی جو یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر دیتے نا, تو آج یہ جھگڑا اور یہ فساد یہ ہندوستان اور پاکستان کا نہ ہوگا.
ٹھیک ہے, اچھا بہت شکریہ. اور ہمیں کوئٹہ سے کال کیا ہے عصمت اللہ نے. اچھا ڈسکنیکٹ ہو گئے. اس وقت ہم ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک حامی سلمان آفتاب کی طرف جاتے ہیں. سلمان صاحب آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا,
شکریہ.
تمام سننے والوں کو بھی سلام.
ہاں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی اور مسلمز فار ٹرمپ کے ایک سربراہ ساجد تارر, اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو واقعہ ہوا, یہ افغان نجات شخص احمد خان رحیمی کے بارے میں, کہ ایسے لوگ جب ملک میں آتے ہیں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک میں انہوں نے دہشت گردی کی, تو اس کے بعد ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مسلمانوں پر ایک طرح کا پہرا ڈالنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی تو پناہ گزین تھے, یہ آئے ہوئے تھے, ان کے والدین آئے تھے کوئی دو دہائی پہلے, لیکن ان کے اندر وہی جراثیم تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکتیں کی. آپ بتائیے کہ ریشل پروفائلنگ یا ریلیجیس پروفائلنگ, اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟
دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو دنیا سے لوگ امریکہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ یہ واحد ملک ہے جہاں انسانی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے, جہاں مجرم کو مجرم جب کہا جاتا ہے, جب اس پہ جرم فرد جرم عائد ہو جائے, جب اس کو کورٹ اس کو ثابت کر دے, اس سے پہلے اس کو ملزم کہا جاتا ہے. تو یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے ابھی نیو یارک میں, اس کے اوپر ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوا ہے. مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں, جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اپنے فائنینشیل ایشوز تھے, الیزابتھ سٹی نے اس کا ریسٹورانٹ بند کر دیا تھا, تو یہ پرسنل گرج بھی ہو سکتی ہے, یہ اس کا دماغی توازن بھی خراب ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کا, کیونکہ ابھی تک کوئی چیز حتمی طور پہ ثابت نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں, اگر آپ موازنہ کریں امریکہ میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اس میں مسلمانوں کا ایک بہت ہی کم اس میں ریشو ہے. زیادہ تر دہشت گردی کے آپ جتنے بھی واقعات دیکھیں وہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کے ہیں اور پرسنل ایشوز کے اوپر ہیں, وہاں یہ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک بڑی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. امریکہ میں جب آپ کو یاد ہے اوکلاہوما میں جب واقعہ ہوا تھا, تو کرسچن کیتھولک کرسچن تھا, تو کیا ہم پورے کیتھولکس کو اس کا بلیم کر سکتے ہیں؟ یا جو یہودیوں کی مختلف تنظیمیں دہشت گردی کر رہی ہیں, کیا ہم پوری دنیا کے یہودیوں کو بلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح اگر آٹے میں نمک کے برابر کوئی مسلمان اس قسم کی ان قسم کی حرکات میں ملوث ہیں, تو ناٹ بلیم آل دی مسلمز, دیٹس دی لائن.
بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس وقت کیونکہ کالز آ رہی ہیں پاکستان سے اس موضوع پر, تو ان کو باری باری لیتے ہیں. حیدرآباد سے کال کیا ہے عبد المالک نے. اچھا ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. کوئٹہ سے ہمیں کال کیا ہے عصمت اللہ نے.
جی میڈم,
ہیلو. جی کہیے. جی جی وعلیکم السلام, کہیے.
جی مطلب کوئٹہ سے میڈم بول رہا ہوں.
اچھا
میں اقوام متحدہ کی میں مزید یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میڈم, کہ سب سے پہلے اقوام متحدہ کا نام دینا نہیں تھا, کہ وہ متحدہ امریکہ کا نام دینا چاہیے, کیونکہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ کی اڈر کے بغیر اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا وہ اوباما صاحب سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ وار جو ہے نا, یہ مسلمانوں کے اوپر بند کر دے. یہ اگر نہ ہوتا, یہ وار نہ ہوتا, تو یہ ریفیوجی جو ہے نا امریکہ آنا, یہ عراق سے, یہ افغانستان سے, اس کے اور ملک سے کی کیا ضرورت تھا؟ مسلمانوں کے پاس اتنا پاور نہیں تھی. ہاں جو ہے نا افغانستان سے یا عراق سے یا آج سے جو ہے نا وہ وار کر کے اور امریکہ کو گرا دے. میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اوباما سے میرا درخواست ہے کہ خدا را جہاں پر جو امریکہ نے دخل اندازی کیا ہوا ہے, تو اس کا یہ ریزلٹ جو ہے نا بہت برا نکلا. آپ سمجھے, پہلے افغانستان امن تھا ملک کا, عراق اسی طرح تھا, اسی طرح شام تھا, جہاں پر اوباما صاحب نے دخل اندازی کیا ہوا ہے, تو ان لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کیا ضرورت تھا یہ ریفیوجی جانے کا؟ تو ان کے لیے بھی بانا بن گیا.
بلکہ آپ نے آپ نے اتنی اہم بات کی ہے, آپ نے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں یہی سوال کرنا چاہوں گی ساجد تارر سے. ساجد تارر, آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو دخل اندازی ہوئی ہے عراق میں, شام میں, اس کی وجہ سے ہی جو ہیں ریفیوجیز ساری دنیا میں نکلے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا امیدوار اگر صدر بنا تو وہ کیا کرے گا اس سلسلے میں؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بتاؤں, ہمارا جو امیدوار ہے اس نے فرسٹ ٹائم ان جتنے 16-17 ہمارے ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھے ان میں سے سب سے پہلے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ریڈیکل اسلام از اے تھریٹ. اب دوسری سائڈ ہلری کلنٹن سائڈ ہے, وہ تو اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کرتے. دیکھیں, علاج تو تب ہوتا ہے جب ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرے, وہ تو کہتے ہیں جے وی ٹیم ہے یہ. اور دوسرا اس کے بعد یہ دیکھیں نا, ہلری کے واچ کے اوپر لیبیا ڈسٹروئے ہوا ہے, وہاں پہ امریکن امبیسڈر مرے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن نے $400 ملین کیش جس طرح ڈرگ منی ہوتی ہے ایران کو دی, وہ حزب اللہ اور فوراً چلی جائے گی حماس کے پاس. کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس تو وہ تو اس کو انسٹیڈ آف اس کو کنٹرول کرنے کے اس کی ایکسپینشن کر رہے ہیں, آئیسس کی اور ایکسپینشن آف ریڈیکل ایشوز. ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ کہتا ہے آئی ول فیس ہیڈز آن, اس کو وہ اس کا سولوشن نکالے گا اور اس کو ایک اسٹرانگ ڈیسیجن کرے گا بیکاز ہی از اینٹی پولیٹیکل کریکٹنس. اب اس کا پلان کے بارے میں وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہی از ناٹ, ہی ول ناٹ ڈسکلوز ہز پلان, ہی ول ناٹ پبلش ہز پلان, جس طرح کہ ہماری کرنٹ ایڈمنسٹریشن کہہ دیتی ہے کہ دس از آر ڈیڈ لائن ٹو پول آؤٹ آف اٹ اور دیز مینی ٹروپس ول گو ٹو عراق اینڈ دیز مینی ٹروپس ول گو, ہی ول ناٹ اناؤنس. بٹ ہی از اے ڈوئر, ہی از اکمپلش, ہی ہیز اکمپلش سو مینی تھنگز ان ہز پرائیویٹ لائف. And that is one of the reason he is a Republican nominee.
Dekhen,
he is not part of legacy politics. He is not a part of professional politicism, politics. Or he is a doer. Or wo is cheez ko identify karte hain. American immigration unhone kaha ki it's a part of, it's a national security threat hai.
اچھا, آپ کو ہمارے ساتھ رہیں دو منٹ اور. ہمارے ساتھ سلمان آفتاب ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں. آفتاب صاحب, آپ کے بھی علم میں ہیں کہ یہ جو ریڈیکل اسلام جس کی بات کی جا رہی ہے, ایک طرح سے یہی شک و شبہات احمد خان رحامی پہ بھی غالباً ہونے والے ہیں, آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان گئے تھے اور یہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کوئٹہ بھی گئے تھے, بہت ممکن ہے کہ وہاں سے انہوں نے کچھ سیکھا جس کی وجہ سے نیو یارک آ کر انہوں نے دہشت گردی کی. یہ تمام چیزیں ابھی کنفرم ہونا باقی ہیں, لیکن آپ کیا کہیں گے کہ ڈیموکریٹس اس طرح کی چیز کو کیسے روک سکتے ہیں؟
دیکھیں جی, اب آپ 9/11 کے بعد سے دیکھیے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے 8 سال میں کتنی پروگرس کی ہے یہاں, ہر طریقے سے ٹیررزم کو روکنے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کو پامال ہونے سے. انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا میں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جی, ہم کسی بھی بیسس, کسی بھی وجہ سے, کسی بھی ریزن سے ہم سول رائٹس کو اگنور نہیں کر سکتے. جو لا انفورسمنٹ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, امیگریشن کی بھرپور پالیسی ہے کلنٹن ایڈمنسٹریشن کی اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدھ اگر ایسا واقعہ ہو, آپ دیکھیے پچھلے 8 سال میں ٹیررزم کے کتنے واقعے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو, کتنی جانیں لاس ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو بش ایڈمنسٹریشن, بش کے زمانے میں جتنا ہوا تھا. تو اس کا سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ لا کو انفورس کریں, لیکن اس میں سب سے اہم بات ہے کہ آپ جو بیسک پرنسپلس ہیں ہیومن رائٹس کے, اس کو آپ اگنور نہیں کریں.
اچھا,
اور آپ ریشل پروفائلنگ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ وہ واحد ملک ہے اس وقت دنیا میں جہاں ریشل پروفائلنگ نہیں ہوتی ہے تھینکس ٹو اوباما ایڈمنسٹریشن. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد بش نے کس قدر ریشل پروفائلنگ کی تھی, جو قانون بنے تھے امیگریشن کے اور پیٹریٹ ایکٹ اور وہ ساری چیزیں جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اگینسٹ میں تھی.
اچھا,
تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے قوانین نافذ کریں جس سے امیگریشن میں سختی ہو اور
حالات مزید نہ بگڑیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے سلمان آفتاب اور ریپبلکن پارٹی کے ساجد تارر. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے سڈ راک فرینکلن, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی